وصل على رسوله الكريم، أما بعد، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس نے ہمیں اس تعلیمی سال کے اختتام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ملک کے بہت ہی ناگفتہ حالات اور ناسازگار صورتحال کے باوجود اللہ رب العالمین نے تمام اسباق اور دروس پورے کروا دیے، اور بخاری شریف جیسی عظیم شان کتاب کو بھی مکمل کروا دیا. اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. الحمدللہ درس حدیث آپ نے سنا، اور ہم نے اس مرتبہ اہتمام کیا تھا اس بات کا کہ ختم بخاری کی یہ مجلس کسی تقریب کا انداز اختیار نہ کر سکے. عام طور سے ختم بخاری کا بہت بڑا اجتماع ہوا کرتا ہے، اتنا اہتمام تو ہم نے اپنے بزرگوں کو کرتے دیکھا، اور خود دار العلوم میں ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کرتے کہ دعا کا خاص اہتمام ہوتا تھا ختم بخاری کے موقع پر، کیونکہ بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ ختم بخاری پر جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لیتا ہے. لیکن اس کے لیے نہ اعلان ہوتا تھا اور نہ کسی بڑی تقریب کا انداز اختیار کیا جاتا تھا. خاص خاص لوگ تو پوچھتے تھے کہ ختم بخاری کب ہوگا، ان کو بتا دیتے تھے کہ ختم بخاری فلاں وقت، جس کو آنے کا شوق ہوتا تھا وہ آ جاتے تھے. لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ ختم بخاری کی مجلس ایک بہت بڑی تقریب بن گئی، پھر بہت بڑی تقریب بنتے بنتے طرح طرح کی دعوتوں اور ضیافتوں کا دن بن گیا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اب اس کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ الفاظ تو ذرا بھاری ہو جائیں گے، لیکن ڈر یہ لگ گیا کہ کہیں یہ میلے کی صورت تو نہیں اختیار کر رہی ہے. اس طرح میلے ہوتے ہیں، دن منائے جاتے ہیں، ڈر یہ پیدا ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ مزید اس کو اگر وسعت دی گئی ہے، جاری رکھا گیا تو یہ کہیں مستقل ایک بدعت کی صورت اختیار نہ کر، کیونکہ جتنی بدعتیں آپ دیکھیں گے اصل میں وہ بدعت نہیں ہوتی تھی، اصل میں وہ نیک کام ہوتے تھے، لیکن پھر اس کے اندر غلو ہونے لگا، اس کا التزام ہونے لگا، اس کے ترک پر ملامتیں ہونے لگی، تعجب ہونے لگا، اور رفتہ رفتہ اس کو ایک ایسا عمل سمجھنا جانے لگا گویا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. تو اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں یہ ہماری تقریبات کا سلسلہ یہ کوئی دن منانے کا طریقہ نہ بن جائے. اب یہ ہونے لگا ہے، بلکہ ہونے لگا تھا کہ ہر طالب جو دور حدیث سے فارغ ہو رہا ہے جس کو اللہ نے کچھ مالی وسعت دی ہے اس کے کسی کے 200 مہمان آ رہے ہیں، کسی کو 300 مہمان آ رہے ہیں، وطن سے سفر کر کر کے مختلف جگہوں پر ٹھہر رہے ہیں، آس پاس کی بستیوں میں ٹھہرنے کے لیے جگہ تلاش ہو رہی ہیں، کھانا پکانے والوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، دیگیں اتر رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، عظیم الشان ضیافت ہو رہی ہے. ایک ضیافت اس طالب علم کی طرف سے ہو رہی ہے، دوسری ضیافت دوسرے طالب علم کی طرف سے، پھر تیسری تیسرے کی طرف سے. اس میں بھی طرح طرح کی دشواریاں پیش آتی ہیں. بعض لوگوں کو خود ہم نے سنا کہ وہ اس وجہ سے آ گئے کہ اگر نہ آتے تو برا مان جاتے طالب، تو تطوعاً وکرہاً کسانوں کو آنا پڑا دعوت. اور جو مالی استطاعت نہیں رکھتے تھے طلبا، ان کے دلوں میں احساس محرومی پیدا ہوا کہ ہماری دستار بندی کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی ایک آدمی ہمارے خاندان کا ہم نہ بلا سکے، جبکہ دوسرے کے طالب علم نے اپنے دستار بندی کا دکھانے کے لیے اپنے خاندان کے اتنے لوگوں کو بلایا. یہ سب طرح طرح کی منکرات اس میں پیدا ہونے لگی. پھر یہ بھی ہونے لگا بعض جگہوں پر کہ اجتماع ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، اور وہاں باہر صحن میں اور دوسری متصل جگہوں پر ٹولیاں کی ٹولیاں جمع ہیں اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، دعا کے دوران بھی وہاں آپس میں گفتگو جاری ہے. تو جو مقصد تھا کہ ختم بخاری کا درس سنیں، کچھ نصیحت حاصل ہو اور دعا کریں اللہ کا قرب نصیب ہو، وہی مزمحل ہو گیا. اور طرح طرح کی ان ظاہر تاریخوں میں وقت لگنے لگا اور محنتیں لگنے لگی اور روپیہ خرچ ہونے لگا. اس وجہ سے ہم نے پچھلے 2-3 سال سے یہ کیا کہ اس کو جس حد تک کم کیا جا سکے کیا جائے. الحمدللہ ہم اعلان تو کبھی بھی نہیں کرتے تھے، اخبار میں ہم نے کبھی اعلان نہیں کیا ختم بخاری کا، کبھی ہم نے دعوت نامے جاری نہیں کیے ختم بخاری کے. لیکن پہلے سے طے چونکہ ہو جاتی تھی تاریخ، تو لوگ ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے رہتے تھے. اور اب تو سینہ بسینہ کی جگہ موبائل ٹو موبائل قصہ چلتا ہے، اور پورے شہر میں پورے ملک میں منٹوں میں ساری خبر پھیل جاتی ہے. اس واسطے ہم نے اب کی تاریخ کو بھی صیغہ راز میں رکھا، اور آج ہم نے 9 بجے سے پہلے اس راز کو فاش نہیں کیا. 9 بجے کے بعد ہم نے اجازت دی منتظمین کو کہ آپ اب اس کا اظہار کرنا چاہیں تو کر لیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو جس حد تک ہو سکے کم کریں، اور ہم کم کریں گے تو دوسروں بھی انشاءاللہ اس طرف آئیں. اور در حقیقت جو بات اس وقت میں اچھا ہوگا کہ آپ حضرات سے کہوں، خاص طور سے اس وقت مخاطب میرے یہ ہونہار طلبا ہیں جو الحمدللہ اس سال دورے سے فارغ ہو رہے ہیں. یہ ختم بخاری کا دن بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ ہمارا تعلیمی سال پورا ہوا اور طلبا کا مجاہدہ اختتام کو پہنچا. واقعہ یہ ہے کہ طالب علم خود ہی ایک بڑا مجاہدہ ہے، خاص طور سے دور حدیث کا سال جو ہوتا ہے یہ طلبا کے لیے بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، پڑھنے والے شوقین طلبا کے لیے بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. صبح سے لے کر رات تک یہ اسباق میں رہتے ہیں. اور میں کل پرسوں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا جو فارغ ہوئے ہیں، مختلف برسوں میں مختلف طرح کی جماعتیں ہر سال ہمیں پڑھاتے ہیں دور حدیث کی. کسی سال کوئی جماعت بہت اچھی آتی ہے، کسی جماعت سال کسی نسبتاً کچھ کم درجے کی ہوتی ہے، کسی سال کسی درجے. الحمدللہ اس سال کی جماعت ہی ہماری ایک ممتاز جماعت، استعداد کے لحاظ سے بھی اور محنت اور شوق و ذوق کے اعتبار سے بھی اور ان کی اخلاقی اور دینی حالت جو ہم نے جتنی ہم نے دیکھی اس کے اعتبار سے الحمدللہ یہ قابل مبارک بات ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کے اساتذہ آپ کے بارے میں ایک اچھا گمان لے کر اس تعلیم سے اور اس سال سے فارغ ہو رہے ہیں. یہ موقع ختم بخاری کا خوشی کا تو ہوتا ہی ہے, لیکن کل ہی ایک ساتھی کہہ رہے تھے طالب علم اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ استاد جی ہمارے طلبا اپنے استاد کو استاد جی کہتے ہیں, حضرت جی یا استاد جی. تو استاد جی یہ ختم بخاری کا موقع خوشی کا تو ہوتا ہی ہے لیکن جدائی کے غم کا بھی موقع, کیونکہ روزانہ استاد شاگرد درگاہ میں جمع ہوتے ہیں پورے سال اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. ختم بخاری کے ساتھ ساتھ استاد اور شاگرد کا یہ مشترک مشغلہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہا تھا اور سچ کہہ رہا تھا کہ یہ وقت خوشی کا بھی ہوتا ہے غم کا بھی ہوتا ہے, فراق کا غم ہے اور تعلیم سے فراغت کی خوشی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا تو نام ہی دونوں کے مجموعے کا ہے, ہمیں تو یہ خوشی اور غم ہر سال پیش آتا ہے. طالب علم کو تو دورے حدیث و فارغ کے دن فراغت کے دن پیش آتا ہے, ہمیں تو یہ دونوں کیفیتیں ہر سال پیش آتی ہیں اساتذہ کو کہ ختم سال کی خوشی بھی ہوتی ہے فراغت کی اور اپنے ان ہونہار طلبا سے جو ہمارے لیے بیٹوں کی طرح ہو جاتے ہیں تعلیم کے دوران ہمیں ان سے بے پناہ محبت ہو جاتی ہے اور ان طلبا کو بھی اپنے اساتذہ سے بے پناہ محبت ہوتی ہے, عشق ہوتا ہے, جان فدا کرتے ہیں. تو ان سے فراق کا بھی غم ہوتا ہے, ہمیں ہر سال یہ خوشی اور غم سہنا ہوتا ہے اور خدا کرے آئندہ آپ حضرات کو بھی ہر سال یہ خوشی اور غم ملا کرے, آپ کو عالم با عمل بنائے اور اپنے بزرگوں کی امانت کو دوسروں تک بزرگان دین کے طریقے پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. طبیعت کچھ ناساز ہے کئی دن سے اور بات بیان کرنے میں ذرا تھوڑا سا تاب بھی محسوس ہوتا ہے, لیکن کچھ باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں اور وقت کا تقاضا بھی معلوم ہوتا ہے آپ سے کہوں. آپ رخصت ہو رہے ہیں, امتحان سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے, آپ کے علم و عمل اور عمروں میں برکت عطا فرمائے. آپ حضرات ہمارا مستقبل, ہماری تمناؤں کا مرکز ہے, آپ ہماری کمائی ہیں. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنی زندگی جتنی ہم نے گزاری آج تدریس کو ہمارے اللہ عیسوی حساب سے شمسی حساب سے 49 سال ہو آدھی صدی عیسوی پوری ہو رہی ہے اور چاند کے حساب سے 50.5 سال ہو چکے ہیں, آدھی صدی سے زیادہ الحمدللہ اپنے ان طلبا کی خدمت کرتے ہوئے گزر رہے ہیں, کیونکہ 1961 میں ہم نے تدریس کا آغاز کیا تھا 1961 میں. ہماری ساری کوششوں کا محور اور مرکز طلبا رہے ہیں, ان کے اندر علمی استعداد پیدا ہو جائے, ان کے اندر عمل کی صلاحیت پیدا ہو جائے, ان کے اندر احیاء سنت کا جذبہ اور عمل سنت کی عادت پیدا ہو جائے، ان کے اندر رہنمائی کی صلاحیتیں پیدا ہو جائیں، ان کے خوف کی رہنمائی کر سکیں، یہ عالم باعمل بن جائیں، یہ کوشش رہی ہے۔ کبھی اس نیت میں کھوٹ بھی شامل ہوا ہے، اللہ اس کو معاف کرے۔ اللہم انا نستغفرک بکل خیر اردنا بہ وجہک مخالطنا فی ما لیس لک۔ کبھی نیتوں میں کھوٹ بھی پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کبھی اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ حضرات ہمارے جتنے طلبا ہیں، ہمارے تقریباً 51 سال کی کمائی ہے، آپ ہماری کمائی ہیں، اس کا آپ ذرا خیال رکھیے کہ اساتذہ نے بڑی تمناؤں اور آرزوؤں سے آپ کو یہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے اتنی بات ضرور دیکھی ہوگی کہ آپ کے اساتذہ کتنی محنت کرتے ہیں اپنے طلبا پر، اپنی دن رات قربان کرتے ہیں، راحت و آرام کو قربان کر دیتے ہیں، سج دیتے ہیں، کتنے جذبات اور خواہشات کو جذبات کو قربان کرتے ہیں آپ کی خاطر۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری یہ کمائی نفع بخش کمائی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم تمام اساتذہ کرام کو عطا فرمائے اور آپ حضرات کو اس کا ذریعہ بنائے۔ آپ حضرات اس کا ذریعہ بنیں گے تو خود آپ کے ذمہ شان کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم باعمل بنائے۔ اب آپ حضرات رخصت ہو رہے ہیں، صورت حال اب کچھ ایسی بن گئی ہے کئی سال سے، برسوں سے، کہ طرح طرح کی تنظیمیں، طرح 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 کی گروہ، طرح طرح کی فرقے پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک جماعت ہوتی ہے، اس کے پھر دو گروپ ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے گروپ کے بھی پھر گروپ ہو جاتے ہیں، پھوٹ در پھوٹ چل رہی ہے پورے ملک میں بڑے پیمانے پر، اور کثرت سے یہ لفظ سنائی دیتا ہے دیوبندی بریلوی، یہ بھی ایک بڑا عنوان ان تمام فرقہ بندیوں میں یہ بھی آتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہمارے طلبا کے ذہنوں میں مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کئی مسلک کے دیوبند میں پوشیدگی تو نہیں پیدا ہو رہی، کہ رفتہ رفتہ ان حالات کے سے متاثر ہو کر ہمارے نوجوان طلبا جو اب علماء بن رہے ہیں وہ کئی مسلک کے دیوبند سے دور تو نہیں ہوتے جا رہے ہیں۔ نام تو الحمدللہ ہم مسلک دیوبند ہی کا لیتے ہیں اور یہ نام ہمارے لیے عزت کا باعث ہے، لیکن آیا ہم مسلک دیوبند پر خود عمل پیرا ہیں بھی یا نہیں، اور مسلک دیوبند کا صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں باقی ہے یا نہیں، اس پر بڑی سنجیدگی سے سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلک دیوبند کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی یہی پسند نہیں کیا کہ کسی کو کوئی دیوبندی مسلک کے اعتبار سے دیوبندی کہہ کر خطاب کیا جائے، وہ تو فرقہ بندیوں سے اور گروہ بندیوں سے اتنے دور تھے کہ اتنا بڑا اختلاف ہے دیوبند مسلک دیوبند اور مسلک بریلوی کے درمیان جو معلوم ہے آپ کو، لیکن اس کے باوجود ان بزرگوں نے یہ کبھی گوارا نہیں کیا کہ مسئلہ کے دیوبند کو کوئی ایک فرقہ سمجھا جائے اور مسئلہ کے بریلوی کو دوسرا فرقہ سمجھا جائے، فرقہ بندی کو برداشت کیا، اور اس کے کی مثال میں آپ کو اپنی دیتا ہوں. میں دیوبند کا رہنے والا ہوں, میرے والد دیوبند کے ہیں, میرے دادا دیوبند کے ہیں, میرے پردادا دیوبند کے ہیں, پردادا کے والد دیوبند کے ہیں. نسلوں سے صدیوں سے دیوبند ہمارا وطن چلا آ رہا ہے. دارالعلوم دیوبند میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی, 15 پارے حفظ میں نے دارالعلوم دیوبند میں کیے. میری عمر کا 12 سال تھا جب دیوبند سے کراچی ہجرت ہوئی. اگر میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھتا تو کوئی بھیجا بات تو نہیں تھی. میرا وطن دیوبند تھا تو وطن کی نسبت کے اعتبار سے, جائے پیدائش کے اعتبار سے, آبا و اجداد کے وطن کے اعتبار سے اگر میں اپنے آپ کو دیوبندی لکھتا تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ پاکستان آنے کے بعد طالب علمی کے زمانے میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھتا تھا, محمد رفیق دیوبندی. طالب علمی کے زمانے میں بھی لکھتا تھا, اور نوجوانی کے زمانے میں جب ذرا شوق ہوتا ہے تو طالب علمی کے زمانے میں اپنے دوستوں کو خط لکھا کرتے تھے, تو لیٹر ہیڈ بھی چھپا لیا تھا چھوٹا سا ہی, محمد رفیق دیوبندی. والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے منع نہیں فرمایا طالب علمی کے زمانے میں, لیکن جب دارالعلوم میں مدرس ہو گیا تو مجھے منع فرما دیا. اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو, اس سے گرو بندی کی بو آتی ہے, اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے. یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. ایک موقع پر ہمارے بزرگان دیوبند کا تو خاصہ ہی ہے کہ ان کی تمام باتیں اور ان کی نصیحتیں سنت کے ساتھ میں ڈھلی ہوتی ہیں. ایک موقع پر ایک مہاجر کا ایک انصاری سے کچھ نزاع ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, ایک نے دوسرے کو کچھ مار دی, تو انصاری نے کہا یا الانصار, مہاجر نے کہا یا للمہاجرین, یعنی مہاجر نے اپنی مدد کے لیے مہاجروں کو پکارا, انصاری نے اپنی مدد کے لیے انصار کو پکارا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سنے, آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ دعوها فإنها منتنا, یہ کلمات چھوڑ دو, یہ بدبودار کلمات ہیں, اس کے اندر پھوٹ کی اور پھر قباریت کی بدبو آتی ہے, یہ جاہلیت کی یادگاریں ہیں. ہمارے بزرگوں نے تو کبھی دیوبندی بریلوی کا لفظ بھی استعمال کرنا پسند نہ کیا, اور آج بھی اگر کوئی اس انداز میں بات کرتا ہے طبیعت پر ناگوار ہو. ہمارا نام اللہ رب العالمین نے مسلم رکھا ہے, هو سماكم المسلمين, قرآن نے بتایا تمہارے نام مسلمان ہے. نہ دیوبندی ہمارا نام ہے, نہ بریلوی ہمارا نام ہے, نہ شیعہ ہمارا نام ہے, نہ سنی ہمارا نام ہے, نہ مقلد ہمارا نام ہے, نہ غیر مقلد ہمارا نام ہے. ہمارا نام مسلمان ہے, ہمارا نام مسلم ہے. ہمارے بزرگان دیوبند کو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کا ایسا ترجمان بنایا تھا کہ وہ ترجمانی صرف زبان سے نہیں تھی, ان کے تمام اعمال میں, تمام ان کی پالیسیوں میں, ان کے تمام طریقہ کار میں, زندگی کے تمام شعبوں میں رچا بسا تھا وہ نظام جو قرآن و سنت نے ان کو دیا تھا. تو ان بزرگوں نے تو کبھی اس کو بھی پسند نہ کیا کہ ان کو دیوبندی کہہ کر پکارا جائے یا بریلوی کہہ کر پکارا جائے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ دیوبندی لکھا جاتا تھا, لیکن وہ دیوبندی اس وجہ سے نہیں لکھا جاتا تھا کہ مثلا کہ دیوبند کے ترجمان لوگ تھے, بلکہ وہ رہنے والے چونکہ دیوبند کے تھے اس بات سے مولانا دیوبندی کے نام سے مشہور ہوتے. ہمارے بزرگوں نے کبھی اس کو پسند نہ کیا کہ دیوبندی اور بریلویوں کو دو مریلی کو دو فرقے قرار دیا جائے اور اس نام کو استعمال کیا جائے. لیکن ہمارے المناک صورتحال یہ ہے کہ خود مسئلہ کے دیوبند کے اندر اب طرح طرح کی گرو پنکھیاں ہماری زبانوں پر آ گئی. ایک انتہائی بدبودار لفظ جس کو سن کر دل لرستا ہے, اور سچی بات ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ ہماری بزرگوں کی روحوں کو بڑی ایزا پہنچے گی اس لفظ سے, وہ ہے مدنی گرو اور تھانوی گرو. یہ لفظ, یہ وہی بدبودار الفاظ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دعوها فإنها ممتنہ. کون سا دیوبندی, کون سا تھانوی گرو, کون سا مدنی گرو؟ شرماؤ ان بزرگوں سے جن کے ناموں کے ساتھ یہ نسبتیں لگا رہے ہو. مجھے یقین ہے کہ اگر یہ نسبت لگانے والے ہمارے بزرگوں کے سامنے ہوتے تو کبھی اس کو گوارا نہ کرتے اور انتہائی ناراضگی کا اظہار فرماتے. ان بزرگوں نے گرو پنکھی کا کبھی تصور تک نہیں کیا تھا. ان بزرگوں کے درمیان اختلاف رائے تو ہوا جس طریقے سے کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رائے ہوا, لیکن گرو پنکھی اس کا تو کوئی نام و نشان ہی کے بزرگوں کے حاشیے خیال میں تک میں نہیں تھا. عین اس وقت اس زمانے میں تحریک پاکستان چل رہی تھی اور پورے عروج پر تھا اختلاف رائے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا اس بات کو سمجھتے تھے کہ پاکستان تقسیم ہند کا اگر نعرہ لگایا گیا تو کئی انگریز اپنے مضبوط پنجے اور نہ گاڑ دے اور ہندوستان کی آزادی میں تاخیر کا بہانہ بنا دے, کیونکہ آزادی بات لینے والوں میں اختلاف. اس اختلاف کو, اس مسلم لیگ اور کانگریس کے اختلاف کو انگریز بہانہ بنا دے ہندوستان کی آزادی میں تاخیر کے لیے, اس وجہ سے اور بعض دوسری وجوہ سے مسلمانوں کے لیے مسئلہ کو سمجھتے تھے کہ تقسیم ہند کا مطالبہ نہ کیا جائے اور قیام پاکستان کا الگ وطن مدان بنانے کا مطالبہ نہ کیا جائے. اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ ان کی رائے یہی. شیخ الاسلام علامہ شفیع رحمۃ صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا حکیم الملک خاص طور سے حکیم الملک حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء, ان سب کی رائے یہ تھی کہ پاکستان قائم ہونا چاہیے اور مسلمانوں کی جہاں اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی چاہیے, اور تاکہ مسلمانوں کو یہ موقع ملے کہ وہ اگر چاہیں تو اسلامی نظام اپنے ملک میں نافذ کر سکیں, ان کو دوسری طاقت کو روکنے والی نہ. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جالندھر میں جب جلسہ ہو رہا تھا سوال کیا گیا کہ پاکستان میں نظام کیسا ہوگا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے وہاں کے مسلمان ہوں گے ویسا وہاں کا نظام ہوگا. اگر مسلمان اچھے ہوں گے اچھا نظام ہوگا, مسلمان برے ہوں گے برا نظام ہوگا, لیکن اتنی بات ہے کہ ان کو اختیار ہوگا کہ وہ کرنا چاہیں تو کر سکیں اچھا نظام ہے. خیر, یہ اختلاف تھا اور اختلاف اتنا اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانی اور ان کے رفقا کو دارالعلوم دیوبند سے گستاخی ہونا پڑا, اس واسطے تاکہ دارالعلوم دیوبند سے دو مختلف اور متضاد فتوے جاری نہ ہو اور دارالعلوم کی ساخت کو نقصان نہ پہنچے. ایسا نہ ہو کہ دارالافتاء کی دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے ایک فتوا جائے ایک مضمون کا, دوسرا فتوا جائے دوسرے اس کے خالی مضمون کا. اس افتراق سے دارالعلوم دیوبند کو بچانے کے لیے اور اپنے اس عظیم مرکز کو انتشار سے بچانے کے لیے بزرگوں کی یہ جماعت دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہوئی, لیکن مستعفی ہونے والے اور باقی رہنے والوں کے درمیان جو تعلقات محبت کے, تعظیم و تکریم کے اور عقیدت مندی کے تھے وہ ہمارے آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں, اور یہ ڈر یہ لگ رہا ہے کیونکہ اب ہمارا بھی اب آخری دور ہے اور اس دور کو دیکھنے والے بھی اب ساز و نازی بھی تھوڑے سے رہ گئے ہیں, इस बात से मैं समझता हूँ कि अमानत हमारे दिल में है, अपने आने वाली नस्लों के लिए हम ये बात को याद ताजा करते रहे कि इख्तिलाफ था, लेकिन इन हजरात की बाहमी एजाज और तकरीब में जर्रा बराबर फर्क नहीं था। मैंने कभी अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह से हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत के बारे में अब ना कोई सकी लफ्ज नहीं सुना कभी, इतने बड़े इख्तिलाफ के बावजूद। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह उसी जमाने में इंग्रेज के कैद से रिहा होकर घर तशरीफ लाए दियोबंद, जो पाकिस्तान बनने से थोड़े से पहले की बात है। मैं मेरी उम्र होगी उस वक्त तकरीबन 7 साल, 6-7 या 8 साल उम्र होगी। तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह रिहा होकर तशरीफ लाए, ये वो दौर था जब इख्तिलाफ अपने उरूज पर था और हमारे ये बुजुर्ग दारुल उलूम देवबंद से मुस्ताफी हो चुके थे और हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह उनके रफका वही दारुल उलूम में मौजूद थे। वो हिंदुस्तान भर में फिर दौरा कर रहे थे तकसीम हिंद के खिलाफ और हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी और उनके रफका पूरे हिंदुस्तान में दौरे कर रहे थे तकसीम हिंद के मौके और पाकिस्तान के क़याम के लिए। उरूज पर था इख्तिलाफ और मैंने शायद जो कहा कि 6-7 साल उम्र थी, नहीं बल्कि मेरी ज्यादा ही थी क्योंकि पाकिस्तान बनने से 1-2 साल पहले की बात है तकरीबन। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह रिहा होकर तशरीफ लाए तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उनसे मिलने के लिए दारुल उलूम के अहाते से मुत्तसिल था उनका घर, वहां तशरीफ ले गए। मैं बच्चा था, मैं भी हजरत के साथ और हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और खुशी का इजहार किया, बैठे रहे और मुझे पहली मर्तबा और आखिरी बार हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से मुसाफिर का शरफ उसी वक्त हासिल हुआ और आज तक मुझे हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों का वो गुदार याद है। आज अपने हाथों को मैं महसूस करता हूँ कि आज तक उसकी लज्जत मुझे महसूस होती है, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों के मुबारक हाथों से गुदास। इन बुजुर्गों में इख्तिलाफ राय अपनी जगह पर था, मोहब्बत और तालीम और तकरीम अपनी जगह पर थी। शेखुल अदब हजरत मौलाना एजाज अली साहब रहमतुल्लाह अलैह वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे उस्ताद थे कि जिनसे सबसे ज्यादा किताबें वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ी थी, बिल्कुल इब्तदाई किताबों से लेकर ऊपर तक की किताबों में वालिद साहब को उनसे इसके बाद एक मौका मिला। जब ये तहरीक पाकिस्तान चल रही थी और उरूज पर थी, ये भी मेरी मेरा ही वाकया है, मेरे सामने का है, मुझ पर गुजरा हुआ है। दारुल उलूम देवबंद से मुस्ताफी हो चुके थे ये बुजुर्ग, जुमा की नमाज के बाद हमारे घर पर इन बुजुर्गों का इज्तिमा हुआ जो क़ियाम पाकिस्तान के लिए तहरीक चला रहे थे। गुफ्तगू के दौरान ये बात हुई कि हजरत शेखुल अदब साहब से इस मामले में फला बात मालूम करने की जरूरत है या मशवरे की जरूरत है या फला बात पूछने की जरूरत है। हजरत शेखुल अदब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद में थे और हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल हम नवा थे उस मसले में, इख्तिलाफी मसले में पूरी तरह साफ थे हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के और इसी वजह से वो दारुल उलूम देवबंद में हसब साबिक मुदर्रिस थे। मुझसे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सब तो तय यह हुआ, इन सब बुजुर्गों ने तय किया कि चलते हैं शेखुल अदब के पास और वहीं आकर उनसे मुलाकात कर लेते हैं। शेखुल अदब रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि ज्यादा वक्त उनका मदरसे में गुजरता था, वो तो किताब भी में उनकी जान अटकी रहती थी तो वो दारुल इफ्ता था मस्जिद के इहाते में जो नया दारुल इफ्ता बना था उसी कमरे में उनकी हाइट की ज्यादातर उनकी रहती थी। बुजुर्गों को भी मालूम था, मुझे भी मालूम था, तो इन सब बुजुर्गों का ख्याल ये हुआ कि जाकर हजरत से मुलाकात करें। मुझसे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जाओ जरा देख के आओ हजरत शेखुल अदब मौजूद है अपने कमरे में या नहीं। मैं चला गया, बचपन का जमाना, बेवकूफी का, नासमझी का, होना तो मेरे मुझे तो ये कहा गया था कि देखकर आओ कि मौजूद हैं या नहीं, मुझसे तो यही कहा गया था कि दस्तक भी दे देना। मेरा काम जो होना चाहिए था कि बराबर के लोगों से जो वहां गरीब कमरे में थे उनसे पूछ लेता कि हजरत तशरीफ रखते हैं या नहीं। मैंने दस्तक दे दी, हजरत आराम फरमा रहे होंगे मगर किसी नागवारी का इजहार नहीं फरमाया। मैंने सलाम किया और अर्ज किया कि वालिद साहब ने मुझे भेजा है ये देखने के लिए कि आप तशरीफ रखते हैं या नहीं, क्योंकि वो आने का इरादा कर रहे हैं। अच्छी बात, हजरत दरवाजा बंद कर लिया, मैं वापिस चला। रास्ते में बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं, मैं बचपन का जमाना, कभी ये खड़ा होकर खेल देखने लगा, कभी ये खेल देखने लगा, कभी ये देखने लगा। घर को पहुंचा तो शेख हो जाता वहां मौजूद, पुत्र से ले आया अपने शागिर्द के घर पर इख्तलाफ में राय रखने वालों से मिलने के लिए अपने सारे औकात को छोड़कर यहां पर खींच लिया। इन बुजुर्गों का तो ये हाल था और इन बुजुर्गों के नामों के साथ हम मदनी ग्रुप और हानवी ग्रुप के गंदे अल्फाज इस्तेमाल करें, मेरी आपको वसीयत है कभी इन गंदे दुआ अल्फाज को दुआनों पर न लाइए। हमारे बुजुर्गों की शान में बदतरीन गुस्ताखी है ये तो उनको ग्रुपों की तरफ और फिरकाबंदियों की तरफ मंसूब किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मसले की देवबंद के खिलाफ हम खुद ही कर, मसले की देवबंद है किस चीज का नाम? पाकिस्तान हिजरत करके आ गए सन 48 में हम, और सन 60 ईस्वी में हम दारुल से फारिग हो गए, और शायद 61 के शुरू था जब वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान से हिंदुस्तान तशरीफ ले गए, यानी हिजरत के 13 साल बाद अपने वतन मार रिश्तेदारों अजीजों से मिलने के लिए तशरीफ ले गए, तो मैं भी साथ था। दौरे सफाजे हो चुके थे, तखस्सुस था हमारे उस जमाने में, एक ही साल का तखस्सुस होता था, तो तखस्सुस का मैं तालिब इल्म था और कुछ असबाब भी मेरे से मुताल्लिक, 3 असबाब थे, देवबंद हाजिर वालिद साहब के साथ हाजिर हुए। तो वहां पे जश्न सब मनाया जा रहा था वालिद साहब की आमद पर, पूरे हिंदुस्तान के उलमा और अहले फतवा उलमा टूट पड़े थे देवबंद इस्तिफादा करने के लिए, कुछ मुश्किल मसाइल में मशवरे करने के लिए। तो हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे मौलाना अरशद मदनी, अल्लाह ताला उनके इल्म अमल और उम्र में बरकत अता फरमाए, ये हमारे लड़कपन के साथी हैं। हमने 7 गिल्ली डंडा भी खेला है वहां देवबंद में। तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे उस वक्त मौकू हलैन में थे या दौरे हदीस कर रहे थे, तो यो तो और सब थे ही, सभी की ख्वाहिश होती वालिद साहब का बयान कराने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा पेश पेश जो शख्स था वो मौलाना अरशद मदनी थे, दौरे के तालिबे थे उस वक्त या मौकू हलैन थे। और इन्होंने बहुत ही इसरार करके बहुत एहतमाम से इंतजाम करवाया अपने असातिज़ा को तैयार करके कि दारुल उलूम की दारुल हदीस में वालिद साहब का बयान हो उलमा और असातिज़ा और तलबा से। चुनांचे बहुत एहतमाम के साथ ये बयान हुआ। उस जमाने में टेप रिकॉर्डर नया नया ईजाद हुआ था, तो देवबंद में टेप रिकॉर्डर शायद किसी और के पास उस वक्त था भी नहीं, मौलाना अरशद मदनी के पास था, और उन्होंने बहुत एहतमाम से वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की उस बयान को रिकॉर्ड किया। जब वालिद साहब उस मसनद पर बैठे जहां बयान करना था, चौकी होती थी पीछे बाबा तकिया होता था, तो खिताब पर मैं फरमाया कि आप हजरात शायद मुझसे ये तवक्को कर रहे हो कि मैं आप हजरात के सामने कोई ऐसी इल्मी तहकीक पेश करूंगा जो आपने कभी न देखी हो न सुनी हो, ऐसी अनोखी तहकीक पेश करूं। اور میرا نفس بھی مجھے کچھ کسی طرف لے جانا چاہتا اور میرا نفس بھی مجھے کچھ اسی طرف لے جانا چاہتا ہے، لیکن یہ گناہ میں نے اسی چوکی پر بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں برسوں کیا ہے. الحمدللہ میں توبہ کر چکا ہوں، اس گناہ میں اس گناہ سے توبہ کر چکا ہوں کہ یہ نیت لے کر بات کروں کہ میں آپ حضرات کے سامنے ایسی بات کہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، کبھی نہ دیکھی ہو، تاکہ آپ میری تحقیق کی تعریف کریں اور میری علمیت کا اعتراف کریں. الحمدللہ میں اس گناہ سے توبہ کر چکا ہوں. میں تو آپ کو سیدھی سادھی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیوبند اس چیز کا نام ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیوبند کس چیز کا نام ہے. اس پر پھر بیان فرمایا والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے، اور حاصل اس کا لب لباب تفصیلات تو بہت ہیں. حاصل اور لب لباب اس کا یہ ہے کہ دیوبند نہ شہر کا نام ہے نہ ان عمارتوں کا نام ہے. دیوبند نام ہے اتباع سنت کا. اتباع سنت کا نام دیوبند ہے، اور بس یہی اتباع سنت ہی دیوبند ہے. مسلک دیوبند کیا ہے؟ یہی اتباع سنت. یہ کوئی الگ مسلک نہیں ہے، کوئی الگ فرقہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے وہی بعین ہی دارالعلوم دیوبند کا مسلک ہے، اور ہمارے بزرگوں کا یہ مسلک رہا ہے. اور اتباع سنت کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ سنت اعتدال کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے زندگی کے تمام شعبوں میں. اس سے اعلیٰ درجے کا اعتدال اور توازن زندگی کے کسی شعبے میں کہیں نہیں ہو سکتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے. سنت اور دارالعلوم دیوبند اسی سنت کی احیاء کا نام ہے، اسی سنت پر عمل اور اسی سنت کے مطابق عادت بنانے کا نام دیوبند ہے. یہ رفت و خروج کے درمیان راہ اعتدال ہے، یہ جبر و قدر کے درمیان راہ اعتدال ہے، یہ اعتدال و ارجاء کے درمیان راہ اعتدال ہے، یہ تقلید و اجتہاد کے درمیان راہ اعتدال ہے، اور یہ شریعت و طریقت کو جمع کرنے والی جگہ ہے، ظاہر و باطن کو جمع کرنے والی جگہ ہے. اور یہ بات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے. ہمارے دادا کا قول حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا، ہمارے دادا دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، اور حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم درس تھے، ہم سبق تھے، دونوں نے ساتھ دورہ کیا تھا. تو فرماتے تھے حضرت ہمارے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ دور دیکھا ہے جب یہاں کے صدر اور معتمم سے، صدر معتمم سے لے کر چپراسی اور دربان تک سب صاحب نسبت اولیاء اللہ ہوتے تھے. دارالعلوم دیوبند کا وہ دور دیکھا ہے. ہمارے حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیوبند کے اندر دن میں تو قال اللہ و قال رسول کی آوازیں گونجتی تھی درگاہوں میں، اور راتوں کو طلبہ کے کمروں سے تو رونے کی آوازیں آتی تھیں. اس کے آگے لے کر رونے والوں، تڑپنے والوں کی دعائیں آوازیں آتی تھیں. یہ دن میں اور دن میں یہ علماء تھے، رات کو راہب بن جاتے تھے. دارالعلوم دیوبند اس چیز کے مجامعیت کا اور اتباع سنت کا دوسرا نام دارالعلوم دیوبند ہے. اور یاد رکھیے جہاں یہ جامعیت نہ ہو، شریعت اور طریقت کے درمیان، ظاہر و باطن کے درمیان، تقلید و اجتہاد کے درمیان، اور جہاں اعتدال نہ ہو، رفض و خروج کے درمیان، اعتدال و ارجاء کے درمیان، جبر و قدر کے درمیان، تقلید و اجتہاد کے درمیان، وہ دیوبند نہیں ہے. لاکھ کوئی اپنے آپ کو دیوبند کا پرستار کہے، لیکن ہم یہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے کہ وہ دیوبند کا ترجمان ہے. ہمارے بزرگان دیوبند نے रस्ते बिदात में कितनी शोहरत उनकी हुई, रस्ते बिदात में पाकिस्तान पूरे मुतहदा हिंदुस्तान में सबसे पेश पेश दारुलूम देवबंद को समझा जाता है। तमाम बुजुर्गान देवबंद जब उनके सुन्नत का इहया उनका पेश नजर था तो जो चीज सुन्नत के खिलाफ होगी वो बिदत थी, बिदत के खिलाफ भी उन्होंने किया। लेकिन कभी सुना आपने कि उन्होंने जुलूस निकाले हो बरेलियों के खिलाफ? कभी सुना आपने कि उन्होंने जंगें की हों बरेलियों के खिलाफ, लड़ाई झगड़े की हों बरेलियों के खिलाफ? मुनाजरे तक तो हुए, गैर मुकल्लिदीन से भी मुनाजरे हुए, शियों से भी मुनाजरे हुए, लेकिन झगड़ा फसाद कभी नहीं हुआ। दारुल उलूम देवबंद की बात मैं आपको सुनाता हूं, मगर मुझे डर ये लग रहा है कि देर लगा दी है मैंने बहुत। देवबंद जो अहिया सुन्नत का मरकज, जिसका बाबा और मलजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान और सुन्नत, जिसके बुजुर्ग डले हुए कुरान और सुन्नत के नमूने बने हुए, सहाबाए किराम का नमूना जाहिर और बातिन में, उसी दारुल उलूम देवबंद के बराबर में देवबंद ही के अंदर 15 शाबान को शबे बरात मनाई जाती थी। और बहुत कम लोग अब रह गए हैं वो लोग जो उस शबे बरात से वाकिफ हों, जो उस लफ्जियत के साथ जो मनाई जाती थी वहां वो देवबंद में। शबे बरात क्या थी? वो एक आफत थी, मुसीबत बना रखा था, उसको ऐसा अजीब गरीब किस्म का खौफनाक त्यौहार बनाया गया था कि पूरी देवबंद की बस्ती के आवाम दो हिस्सों में तकसीम हो जाते थे और उसकी तैयारियां महीनों पहले से की जाती थी और रात को जंग होती थी दोनों दोनों फरीकों के दरमियान। खुदकार असलिया तो उसमें इस्तेमाल नहीं होते थे, लेकिन खुदकार असलिया के अलावा जितने तरीके थे हथियारों के वो सब उस रात में इस्तेमाल होते थे। एक फरीक दूसरे फरीक के खिलाफ इस्तेमाल करता था। पहले तो उसकी मशकें और ट्रेनिंग होती थी, शोहरत होती थी। एक कोटले वाले कहलाते थे, एक शहर वाले कहलाते थे, इनके दरमियान जंग होती थी। तो हम बच्चे थे, हमारा लड़कपन था। बुजुर्गान देवबंद अपने तमाम बच्चों को, शागिर्दों को, तलबा को उसमें शिरकत से रोकते थे बड़ी सख्ती के साथ कि कोई उसमें शरीक ना हो। लेकिन देवबंद की भारी अक्सरियत उसमें शरीक होती थी। गोपिये और पत्थर लाठी हर हथियार इस्तेमाल किया जाता था दूसरे के खिलाफ। पूरा शहर, बल्कि शहर के अतराफ का पूरा इलाका ये मैदान जंग होता था। कभी इधर से अच्छा वो आतिशबाजी की जो बेल होती है वो जलाकर वो फेंकी जाती थी दूसरे के ऊपर ताकि उसको आग लगा दे दूसरों को। दूसरों को एक दूसरे पर बेले फेंकी जाती थी जैसे बम फेंके जाते हैं। और अगले दिन जब हम सुबह को दारुल उलूम जाते थे तो रास्ते में वो जो बैठे हुए होते थे रात के जख्मी, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी की नाक फट गई है, किसी के सर पे पट्टी बंधी हुई है, किसी का खून बह रहा है, एक वबाल जान होता था पूरे शहर में। बताइए ये बिदत थी नहीं थी? और कितने मुनकरात का मजमुआ था। हमारे इन बुजुर्गों ने इन मुनकरात के खिलाफ बोलने में कभी कोई कमी नहीं की। किताबें भी लिखी, तकरीरें भी की, बातों नसीहत भी किए, पाबंदियां भी तलबा पर लगाई, अपने औलादों को भी रोका, लेकिन कभी तलबा से यह नहीं कहा कि जाओ मुकाबला करो बेदलियों से, इन अहले बेदल से आकर लड़ो। हमारे देवबंद में कई मजार थे जिस पर रोशनी होती थी, उर्स होते थे और वहां चरावा होते थे, क्या क्या होते थे, लेकिन कभी हमारे बुजुर्गों ने यह नहीं कहा तलबा से कि तुम जाकर उनको खत्म करवाओ, लड़ाओ, लड़ाई झगड़ा करो। ना तलबा से कहा, न कभी तलबा ने इसकी जरूरत की, क्योंकि वो जानते थे कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के कुछ हुदूद हैं। मर रहा मिनकुम मुनकर फल युगैर बियदी वमन लम यस्तति फबिलिसानी वमन लम यस्तति फबिकल्बी वज़ालिका अज़ाफुल ईमान। استطاعت کا کیا مطلب؟ وہ جانتے تھے، ہم طلبہ بھی جانتے تھے کہ استطاعت کا مطلب استطاعت حسیہ نہیں ہے، بلکہ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی منکر کو مٹانے میں خطرہ ہو کہ اس سے بھی بڑا منکر کھڑا ہو جائے گا، تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ استطاعت نہیں ہے، اور یہ فریضہ تغییر بالیت سے منتقل ہو جائے گا تغییر باللسان کی طرف، جس کو دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کیا گیا ہے کہ جس شخص کو کسی علاقے پر ولایت حاصل ہے، اختیار اور قدرت حاصل ہے کہ وہ طاقت اور قانون کے ذریعے سے کسی منکر کو مٹا سکتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت کو استعمال کرے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنی طاقت سے اس کا ہاتھ نہ کرے، لیکن جس علاقے پر اس کی ولایت نہیں ہے، اس کا اقتدار نہیں ہے، اس کا حکم نہیں چلتا، وہاں اگر وہ تغییر بالیت کرے گا تو فتنہ اور فساد پھیلے گا اور قتل خون ریزی ہوگی۔ ایک منکر کو مٹانے کے لیے اگر مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا، اس واسطے اس منکر کو نہیں مٹایا جائے بلکہ تغییر باللسان کی طرف چلا جائے۔ اس کی مثال سمجھیں آپ، بیت اللہ شریف کے بارے میں آپ حضرات نے حدیث پڑھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قریش مکہ نے تعمیر کی موجودہ بیت اللہ شریف کی، ان کے پاس پیسے کوئی کمی پڑ گئی تو انہوں نے اس کو چھوٹا کر دیا، اس کی لمبائی میں کمی کر دی اور تقریباً 5 یا 7 زیرا کی جگہ چھوڑ دی جو حدیث میں آ گئی ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسے کم ہیں، اور چھت کی اونچائی بھی کچھ کم کر دی اور بھی کچھ تغیرات کی۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ، موجودہ لوگ مکہ مکرمہ کے حدیث العہد بالجاہلیت یا حدیث العہد بالاسلام نہ ہوتے تو میں بنا ابراہیمی کے مطابق اس کی تعمیر کرتا، گرا کر اس کو استر نو تعمیر کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق۔ لیکن وجہ کیا فرمائی کہ لوگ حدیث العہد بالاسلام ہیں، یہ ابھی نئے نئے مصرف اسلام ہوئے ہیں، ان میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے جب بیت اللہ کو بنیادی کیا جائے گا کہ ہمیں تو عقیدت ان پتھروں سے ہے، اور خدا نہ خواستہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، کچھ لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہوا، کچھ لوگ کہیں گے نہیں ٹھیک ہوا۔ آپ نے بیت اللہ شریف کی جو اصلی تعمیر تھی اس کو بنانے سے آپ نے اپنے آپ کو روکا اور بیت اللہ شریف کو نامکمل چھوڑ دیا۔ اب بتائیے دنیا کے اندر دینی عمارتوں میں بیت اللہ سے اب تک کون سی عمارت ہے بتائیے؟ کون سی مسجد ہے، کون سا مدرسہ ہے، کون سی خانقاہ ہے جو بیت اللہ سے پڑھ کر زیادہ فضیلت والی ہو؟ مگر اس کو مکمل کرنے سے اور اسی حالت پر چھوڑنے پر راضی ہو گئے جس حالت پر مشرکین نے بنایا تھا، تاکہ مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے۔ مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے سے روکنے کے لیے اتنا بڑا فریضہ، اتنا بڑا عظیم کام آپ نے چھوڑ دیا۔ میں فریضہ کے لفظ سے واپس لیتا ہوں، اتنا بڑا عظیم کام آپ چھوڑ دیا، کس کس چیز کو چھوڑ دیا؟ بیت اللہ، جس کے گرد پوری امت قیامت تک طواف کرتی ہے اور جس کی طرف منہ کر کے قیامت تک دنیا کے تمام مسلمان دن میں 5 مرتبہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، ایسی بیت اللہ کو صرف اس وجہ سے نامکمل چھوڑ دیا کہ مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے۔ مسئلہ کہ دیوبند یہ تھا، اسی وجہ سے دیوبند میں ہمیں نے کبھی نہیں دیکھا کہ دیوبندی پر ایک جھگڑا ہوا، وہاں بہت بدعتی بہت تھے، آپ یہ نہ سمجھے کہ ماں نہیں تھے، بہت سے بدعتی بدعتوں کے مزارات سے اس پر تقریبات ہوا کرتی تھی، مگر وہ ہوتی تھی، اور ہمارے علماء جوان تغییر باللسان کرتے تھے، تغییر بالیت نہیں کرتے تھے، جانتے تھے کہ تغییر بالیت کریں گے تو فتنہ پھیلے۔ تو بھائی آج ہمارے یہاں جذباتیت کا دور ہے، اور اس جذباتیت میں ہوتا تو ہے اخلاص، اخلاص ہوتا ہے، مخلصانہ جذبات ہوتے ہیں، لیکن نوجوانی کے زمانے میں بزرگوں کی ادارت اور رہنمائی اگر نہ لی جائے تو پھر نوجوانوں کی امامت شیطان کرتا ہے، ابلیس کرتا ہے. میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ مسلک کے دیوبند پر اعتماد رکھنے والے ہیں، اگر ان بزرگان دیوبند جن کی مقدس ہستیوں کا نام لینے کے بھی قابل ہم نہیں ہیں، ان کی دیانت اور ان کے تقوی پر اور ان کے علم پر اگر آپ کو اعتماد ہے تو خدا کے لیے ان بزرگوں کے حالات کا مطالعہ کریں، اور جو بات ان بزرگوں کے طریقے کے خلاف جہاں نظر آئے، چاہے وہ کتنے بھی اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہو مقام، اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ کہ دیوبند کا راستہ نہیں ہے اور یہ سنت کا راستہ نہیں ہے. دیوبند ایسے ہی دیوبند نہیں بن گیا، دیوبند کی شہرت ایسے ہی نہیں ہو گئی. وجہ وہ یہ تھی کہ ایک ایک بزرگ کا حال یہ تھا کہ ان کا سارا عمل صبح سے لے کر رات تک سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا. بس میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک حجام بال کاٹنے والا بیچارہ آتا تھا، اور ان سے عقیدت مندی رکھتا تھا، شاید بیعت بھی ہو گیا ہوگا. ان پڑھ آدمی، سہارنپور جانا ہوا کسی کام سے، اس کو زنگو سے سہارنپور گیا، تو چونکہ بزرگوں کی صحبت میں رہ کر بزرگوں کی خدمت میں جانے کا چسکا پیدا ہو گیا تھا، تو سہارنپور میں اسے موقع ملا تو حضرت مولانا خلیل الرحمان سہارنپور سے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. صاحب عبد المسعود اس مجلس میں اسے جا کر بیٹھا تھا، تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ حضرت فلاں کام جو ہے وہ کوئی بہت چھوٹا سا کام تھا، ایسا کرنا سنت ہے یا ایسا کرنا سنت ہے؟ روزمرہ کے کاموں میں سے کسی بات کے بارے میں پوچھا کہ ایسا کرنا سنت ہے یا ایسا کرنا سنت ہے. کس سے پوچھا اس نے؟ صاحب بدر المجہود سے، سنن ابو داؤد کے شارح سے، مستند محدث سے، جس نے زندگی حدیث کی خدمت میں لگائی اور صحیح جگہ پر پوچھا تھا کہ اتنا بڑا محدث ہے، اس سے پوچھنا چاہیے سنت کے بارے میں کہ یہ یوں طریقہ زیادہ سنت کے قریب ہے یا یوں. مگر اس محدث اعظم کا جواب سنیے، فرمایا تم نے حضرت کا عمل کیا دیکھا؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تم نے حضرت کا عمل کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو حضرت کو یوں کرتے ہوئے دیکھا ہے. فرمایا وہی سنت، وہی سنت. یہ ہے ہمارے بزرگوں کی شان کہ کسی سنت، کسی عالم، اس عالم کے عمل کو دیکھ کر استدلال کیا جاتا تھا کہ یہ سنت ہے. جس طرح کتاب میں دیکھ کر پتہ لگایا جاتا ہے کہ عمل یہ سنت ہے، اسی طریقے سے ان کے عمل کو دیکھ کر پتہ لگاتے تھے کہ یہ سنت ہے. اور کون پتہ لگاتا تھا؟ محدثین پتہ لگاتے تھے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے عمل کو دیکھ کر اس سے انہوں نے متعین کیا کہ یہ سنت ہے. یہ چیز شان ہمارے بزرگوں کی، یاد رکھیے اگر ان بزرگوں کے طریقے سے ہم کتنے ہٹیں گے اتنا ہی ہم صاحب اعتدال سے ہٹیں گے، اتنا ہی ہم سنت سے ہٹیں گے، اتنا ہی ہم حق کے راستے سے ہٹیں گے. ان بزرگوں کے حالات زندگی کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اور جو بات ان بزرگوں کے طریقے کے خلاف نظر آئے، جہاں نظر آئے، جس کی نظر آئے، سمجھ لیجیے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کے دیوبند نہیں ہے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق کامل عطا فرمائے. انہی نصیحتوں کے ساتھ میں اپنے بہت زیادہ سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولانا راحت علی صاحب ناظم تعلیمات، اور میں ان کو اب ناظم تعلیمات اس بات سے کہہ رہا ہوں، کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے مشورہ کروں، موقع نہیں مل رہا، کئی دن سے سوچ رہا تھا. حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جب ہوئی تو حضرت